السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندھار شہر کے شمال میں ارغندہ وادی میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جمعرات کو بھی لڑائی جاری رہی، جس سے دونوں جانب بھاری جانی نقصان ہوا. قندھار پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فورسز نے کئی دیہات سے طالبان کا صفایا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان فورسز احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ طالبان رہائشی گھروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں 4 طالبان گروپ کمانڈرز سمیت 24 طالبان ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک سیکیورٹی ذریعے نے خفیہ طور پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 7 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں. افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یاسین ضیاء نے وزارت دفاع کے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ گزشتہ کل ارغنداب کا دورہ کیا. اسی اثنا میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے دعووں کو مسترد کیا ہے. دوسری خبروں میں، ہرات کے قید خانے میں بدھ کو دیر گئے ایک بلوے میں 8 قیدی ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. ہرات کے صوبائی عہدیداروں نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. ہرات کے شعبے صحت کے ترجمان رفیق شیرزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہرات کے صوبائی قید خانے سے گزشتہ رات دیر گئے 8 لاشوں کو منتقل کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ ایک قیدی گولی لگنے سے ہلاک ہوا، جبکہ باقی 7 زہریلی خوراک کھانے سے ہلاک ہوئے. صوبائی گورنر کے ترجمان جیلانی فرحاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بلوے اس وقت شروع ہوئے جب صوبائی سیکیورٹی عہدیداروں نے ہرات کے مرکزی قید خانے میں نئی اصلاحات نافذ کیں. طالبان کے ترجمان قاری محمد یوسف نے ایک بیان میں کہا کہ بلوے اس وقت شروع ہوئے جب افغان حکومت قیدیوں کو ہرات کے قید خانے سے کابل کے پلے چرخی جیل میں منتقل کرنا چاہتی تھی. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 برسوں میں شریعت کے نفاذ کے لیے کوشاں عوامل اب شریعت کے بجائے امریکہ کے ساتھ اپنے سمجھوتے کا حوالہ دے رہے ہیں. اشرف غنی صدارتی محل میں پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ مذہبی علماء کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں. ادھر دوحہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان ابھی بھی امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کو بین الافغان مذاکرات کی بنیاد بنانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ افغان حکومت کی ٹیم امریکہ افغان اعلامیے کو ان مذاکرات کی بنیاد بنانا چاہتی ہے. یہ معاملہ اور فقہ حنفی کا معاملہ ایسے اختلافی نکات ہیں جن پر دونوں فریق دوحہ میں 7 ہفتوں سے بات کر رہے ہیں. دریاسنا طالبان کا کہنا ہے کہ سیاسی امور کے لیے ان کے نائب سربراہ اور ان کی ٹیم نے دوحہ میں سفیر زلم خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اسلامی دنیا کی قیادت کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ان کے بقول غیر مسلم ممالک، خاص طور پر یورپی ممالک میں ان کے بقول بڑھتے ہوئے اسلام و فوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو بھی باور کرایا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بعض حلقوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں ان کے بقول بنیاد پرست اور انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. پاکستان کے وزیراعظم نے اسلامی ممالک کے سربراہ مملکت کو یہ خط ایک ایسے وقت میں لکھا ہے جب چند روز پہلے فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے آویزاں کیے گئے تھے اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ان خاکوں کا دفاع کیا تھا، جس پر پاکستان اور ترکی کی قیادت نے خاص طور پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانس کے صدر پر سخت تنقید کی تھی. دوسری طرف فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ بات باعث افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان اور ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. بھارت کی متعدد مسلم مذہبی جماعتوں نے فرانس میں توہین آمیز کارٹونز کے تنازعے میں بھارتی حکومت کی جانب سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی حمایت پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اظہار رائے کے آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی توہین کی جائے. انہوں نے پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کے سلسلے میں فرانسیسی صدر کے موقف کی بھی مذمت کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد کی اس رپورٹ سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی دنیا کی قیادت کے نام ایک خط میں ان سے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر ان کے بقول غیر مسلم ممالک, خاص طور پر یورپی ملکوں میں ان کے بقول بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو بھی باور کرایا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بعض حلقوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں ان کے بقول بنیاد پرست اور انتہائی دائیں بازوں کے گروپوں کو فائدہ اٹھانے موقع ملے گا. پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کو یہ خط ایک ایسے وقت پر لکھا ہے جب چند روز قبل فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے آویزاں کیے گئے اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ان خاکوں کا دفاع کیا, جس پر پاکستان اور ترکی کی قیادت نے خاص طور پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانس کے صدر پر تنقید کی تھی. دوسری طرف فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے لیے یہ بات ایسے افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان, ترکی اور فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہم پیش کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل کی زبانی. بھارت کی متعدد مسلم مذہبی جماعتوں نے فرانس میں توہین آمیز کارٹونوں کے تنازع میں بھارتی حکومت کی جانب سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی حمایت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی توہین کی جائے. انہوں نے پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کے سلسلے میں فرانسیسی صدر کے موقف کی بھی مذمت کی. بھارتی حکومت نے فرانسیسی صدر پر مبینہ ذاتی حملوں کی مخالفت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش خدمت ہیں.
بھارت نے توہین آمیز خاکوں کے سلسلے میں پیدا ہونے والے تنازع پر یورپی ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے فرانسیسی صدر پر مبینہ ذاتی حملوں کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ذاتی حملہ بین الاقوامی مباحثے کے بنیادی معیار کے منافی ہے. یاد رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایمانوئل میکرون کے موقف پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں دماغی علاج کرانے کا مشورہ دیا تھا. فرانسیسی صدر نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی حمایت کی ہے. بھارت نے توہین آمیز خاکے دکھانے پر فرانس کے ایک استاد کو ہلاک کیے جانے کی بھی مذمت کی. یاد رہے کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا 29 اکتوبر سے 4 نومبر تک فرانس, جرمنی اور برطانیہ کے دورے پر جا رہے ہیں. جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر محمد سلیم انجینئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارتی حکومت کو اس معاملے میں محتاط رد عمل دینا چاہیے اور اسلامو فوبیا پھیلانے والوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے.
فرانس کے صدر کا جو موقف ہے وہ ہمارے خیال میں حکومت کے خلاف ہے اور غیر حکیمانہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور رائے کی آزادی یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے نام پر آپ لوگوں کو ایک غیر محدود آزادی نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں اور کسی کے خلاف نفرت پھیلائیں.
تاہم انہوں نے ترکی کے صدر کے بیان اور ایک استاد کی ہلاکت کے واقعہ کی بھی مخالفت کی. دہلی کی مسجد فتح پوری کے امام مفتی مکرم احمد نے کہا کہ بھارت میں تمام مذاہب کا احترام کیا جاتا ہے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر فرانسیسی صدر کی حمایت ناقابل قبول ہے.
اور بھارت کو یہ کہنا کہ اظہار رائے کی آزادی ہے, یہ بالکل آزادی نہیں ہے. جہاں سے دوسرے کی لمٹ شروع ہو جاتی ہو وہاں ہماری لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کسی بھی طرح سے فرانس کے صدر کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اور جو یہاں کی ایک سمجھوتا ہے, یہاں کا جو تہذیب ہے, یہاں کا جو کلچر اور ثقافت ہے, بھارت کے اندر کی جس طرح سے لوگ گنگا جمنی تہذیب رہتے ہیں اور امن اور احترام کے ساتھ رہتے ہیں, اسی طرح پر بھارت کو اسی میسج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے الزام عائد کیا کہ بھارتی حکومت خود اسلام و فوبیا پھیلا رہی ہے.
لیکن یہ کہ جب احمد حسین نے جب ایک پینٹنگ بنائی تھی تو یہی جو آج حکومت کر رہے ہیں یہی لوگ تھے اور انہی کے ہمنما تھے جنہوں نے احمد حسین کے خلاف جو ہے ایک پورے ملک کے اندر ہنگامہ کیا تھا, ان کے اوپر حملے کیے تھے. اور یہ حکومت خود جو ہے اسلام و فوبیا کا شکار ہے.
جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی, جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی, جامع مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری, سابق رکن پارلیمان مولانا عبید اللہ خان اعظمی اور معروف شیعہ عالم دین مولانا محسن تقوی نے الگ الگ بیانات میں فرانسیسی صدر کے موقف کی مذمت کی ہے. دریاسنا فیس بک انڈیا کی پالیسی سربراہ انکھی داس نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے مسلم مخالف اور نفرت انگیز بیانات اور تقاریر کو فیس بک سے ہٹانے سے انکار کیا تھا. اس پر 2 ماہ قبل ایک زبردست تنازع پیدا ہوا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان پر ایک نیوز کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا تھا. ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے. بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا. دشمن اتنا خوف زدہ ہوا کہ بدہواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کے میچیور ریسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے. ایسے منفی بیانیے کے براہ راست قومی سلامتی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جناب بابر کا کہنا تھا بھارت انفارمیشن ڈومین میں کل کی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج انڈین میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے. یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور عظمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر کی سفارش کی ہے. کونسل کا کہنا ہے کہ سید پور میں واقع قدیم مندر دھرم شالہ کو ہندوؤں کے لیے کھول دیا جائے. ہندوؤں کو اسلام آباد میں شمشان گھاٹ بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. شادی بیاہ مذہبی تہواروں کے لیے ہندوؤں کو کمیونٹی سینٹر تعمیر کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. کونسل کی ان سفارشات پر ہندو برادری کے ارکان اسمبلی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندو برادری اپنی مدد آپ کے تحت مندر بنا سکتی ہے. مزید تفصیلات اسلام بات سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ وزارت مذہبی امور نے خط میں رائے طلب کی تھی کہ اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی کو سیکٹر H92 میں 4 کنال زمین الاٹ کی گئی جس پر وہ اپنے فوج شدگان کو نظر آتش کرنے کے لیے شمشان گھاٹ, شادی بیاہ اور تہواروں کو منانے کے لیے کمیونٹی سینٹر اور پوجا پاٹ کے لیے ایک مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں. اس بارے میں کونسل نے سفارش کی ہے کہ اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی کی حالیہ آبادی کے تناسب کے پیش نظر سید پور میں واقع قدیم مندر اور اس کے ساتھ ملحق دھرم شالہ کو ہندوؤں کے لیے کھول دیا جائے اور ہندو برادری کی رسائی ممکن بنائی جائے تاکہ ہندو کمیونٹی اپنے عقیدے کے مطابق مذہبی عبادات بجا لا سکیں. کونسل کا کہنا ہے کہ آئینی طور پر ہر مذہبی گروہ کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق مذہبی رسومات ادا کر سکیں. یہ آئینی حق ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے فنڈنگ کے فیصلے پر بھی تجویز دی اور کہا کہ پاکستان میں نجی عبادت گاہوں کے لیے سرکاری فنڈ کے اجرا کی کوئی مثال نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی کھیل داس کہتے ہیں کہ کونسل کے فیصلوں کو ہم سراہتے ہیں. ہندو کمیونٹی خود سے مندر کی تعمیر کے لیے بندوبست کر سکتی ہے.
جو ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے اس میں کوئی نیا مندر ریاست یا گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو نہ ہی میں سمجھتا ہوں اگر ہماری کمیونٹی اتنا افورڈ کرتی ہے, اگر کوئی بھی زمین ملتی ہے یا کوئی جگہ ملتی ہے تو وہ اپنے مذاہب کے جو رسومات ادا کرنے کے لیے وہ افورڈ کرتے ہیں. کمیونٹی ویلفیئر ہمارے کافی لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ پیسے دے تو ہم کر سکتے ہیں
ورنہ نہیں کر سکتے. اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں ہندو مندر کی تعمیر پر تنازع رواں برس مئی میں اس وقت شروع ہوا جب مختلف مذہبی جماعتوں اور گروپس کی جانب سے منصوبے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ اسلامی ریاست میں ٹیکس دہندگان کی رقم سے مندر کی تعمیر اسلام کے خلاف ہے. پچھلے جولائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف 3-1 جیسی درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے کہا تھا کہ عبادت کی جگہ کی تعمیر کے لیے ریگولیٹر جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری ضروری ہے. ساتھ ہی عدالت نے مندر کے لیے پلاٹ کی الاٹمنٹ پر اعتراض بھی مسترد کر دیا تھا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کہتے ہیں کہ مندر کی تعمیر کے لیے سرکاری وسائل خرچ نہیں ہو سکتے, تاہم اس کے متبادل حل بھی ہم نے دیے ہیں.
سرکاری باڈی موجود ہے جس کو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کہا جاتا ہے, متروکہ وقف املاک بورڈ, اس کے ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے اور اس میں بوقت ضرورت مثلاً آبادی کے اضافے کی صورت میں ان کی مذہبی ضروریات پورا کرنے کا اختیار بھی شامل کیا جائے. اس میں تعمیر, اس میں مرمت کی اجازت تو ہے, تزئین و آرائش کی اجازت ہے, لیکن مزید ایکٹ میں ترمیم کرنے کی اجازت ہے. اور یہ مملوکہ وقف املاک بورڈ جو ہے یہ نہرو لیاقت معاہدے کے نتیجے میں 1950 میں قائم کیا گیا ہے, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی, اور ان کی آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ انڈیا میں جو مسلمان املاک ہیں متروکہ وہ ان کی آمدن ہے, اور پاکستان میں جو ہندو اور سکھ املاک ہیں ان کی آمدن جو ہے یہ اس کی بجٹ کا متروکہ اور املاک کا. تو یہ خالصتاً ہندوؤں اور سکھوں کی جائیداد کا فنڈ.
اسلام آباد میں اس مندر کی تعمیر کے حوالے سے شدید تنازع پیدا ہوا تھا اور حکومت کو مندر کے مقام پر سیکیورٹی تعینات کرنا پڑی تھی, تاہم بعد ازاں حکومت نے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا تھا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو 6 سال بعد پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا ہے. اس دوران تصادم میں ہلاکتوں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. عدالت نے منگل کے روز جاری کردہ اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر عارف علوی کا کیس صدارتی استثناء کے باعث داخل دفتر ہی رہے گا, جبکہ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی, شفقت محمود, پرویز خٹک اور اسد عمر پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 12 نومبر کو طلب کر لیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے پہلے سے محفوظ کردہ فیصلہ پڑھ کر سنایا. فیصلے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر انہیں بری کرتے ہوئے صوبائی وزیر علیم خان اور شوکت یوسف زئی, جبکہ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو آئندہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے. عدالت نے پاکستانی عوامی تحریک کے مبشر علی کو بھی بری کر دیا, جبکہ عدالتی فیصلے میں عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بدستور اشتہاری قرار دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تحریری دلائل میں کہا گیا تھا کہ انہیں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھنسایا گیا ہے. انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے, نہ کسی گواہ نے ان کے خلاف بیان دیا. یہ سیاسی مقدمہ ہے جس میں سزا کا کوئی امکان نہیں, اس لیے انہیں بری کیا جائے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پارلیمنٹ حملہ کیس میں اشتہاری رہ چکے ہیں اور بریت کے فیصلے سے قبل وہ ضمانت پر تھے. اس کیس میں استغاثہ نے عمران خان کی بریت کی درخواست کی حمایت کی تھی. دنیا بھر میں آج یعنی 29 اکتوبر کو انٹرنیٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس نے رابطے کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. لیکن دوسری جانب ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں جبری سائبر قوانین کے طلاق کے باعث آن لائن صحافت اور آزادی اظہار کی گنجائش بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ملک انٹرنیٹ کی محدود آزادی والے ممالک میں شامل ہے. اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کی احترام کرتی ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب صحافیوں کے خلاف قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو دوسری جانب ملک میں انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو نفرت کے پرچار کے لیے کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے. تفصیل کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
دنیا بھر میں 29 اکتوبر کو انٹرنیٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن اس دن کی مناسبت سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق بڑھنے کے بجائے گھٹنے کا اشارہ دیا گیا ہے. پاکستان میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے ادارے فریڈم نیٹ ورک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں ملک میں ڈیجیٹل حقوق, آزادی اظہار اور آن لائن معلومات تک رسائی کے اہم حقوق کے لیے سنگین خطرات کا سال ثابت ہوا ہے. رپورٹ میں اس بات پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کم ہوتی ہوئی آن لائن آزادی کا سب سے بڑا خمیازہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرنے والے صحافیوں کو پہنچ رہا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ سے متعلق قوانین میں سختیاں آئی ہیں اور کئی مقامات پر میڈیا کے شعبے کو اوور ریگولیٹ کیا گیا ہے, جس سے نہ صرف میڈیا بلکہ بالخصوص صحافیوں کے حقوق بری طرح متاثر ہوئے ہیں. فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے غلط اطلاع عراق سے ملک میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی کی مختلف تحریکوں اور ان کے رہنماؤں کو بھی انسانی حقوق کی جدوجہد میں مشکلات کا سامنا اور انہیں عتاب کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے سائبر کرائمز قوانین کو بار بار صحافیوں اور عوامی رائے بنانے والوں کے خلاف استعمال کیا تاکہ وہ اپنا آزادی اظہار کا حق استعمال نہ کر سکیں۔
میرے خیال میں حکومت کی جو تنقید کا جو عدم برداشت کا رویہ ہے، حکومت خود تو یقیناً میڈیا پہ زیادہ آنا چاہتی ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہی ہے، اور وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا کا ایک علیحدہ سیکشن بھی کھول دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو لوگ حکومت کے حوالے سے دوسرا رخ بھی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں آ رہی ہیں اور اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔
یہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر انتظامی کنٹرول رکھنے والے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے انٹرنیٹ پر مختلف مواد کو سینسر کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا بلا روک ٹوک استعمال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کی دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی آزادی کی فہرست میں کارکردگی انتہائی خراب رہی اور پاکستان 100 میں سے محض 38 پوائنٹس حاصل کر کے محدود آزادی حاصل کرنے والے ممالک میں شامل رہا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک جانب صحافیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو آن لائن ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا، وہیں دوسری جانب انٹرنیٹ پر مذہبی اقلیتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر نفرت پر مبنی تقاریر کھلے عام دستیاب رہیں اور انہیں رواں سال بڑے پیمانے پر ہراسگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا ایکٹیوسٹ اور کئی اداروں سے منسلک رہنے والے صحافی اور ٹرینر اسد جان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے سائبر قوانین کو ایسے گروہوں کے خلاف کم استعمال کیا جاتا رہا جو نفرت کے پھیلاؤ کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں۔
جن چیزوں کو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے اس کو تو کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کو نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح ہیڈ اسپیچ کے اور جو جتنی بھی ذمہ ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، اگر آپ ایک ٹویٹ پہ ایک فیس بک اسٹیٹس پہ کسی کو پکڑ کے اس کو گرفتار کر کے اس کو جرمانہ فائن کر سکتے ہو، اس کو جیل بھیجوا سکتے ہو، تو ہیڈ اسپیچ کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے تو۔
اگرچہ حکومتی وزراء اور دیگر حکام بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت آزاد میڈیا کی حامی ہے اور تنقید کو برداشت کرتی ہے، جبکہ ملک میں میڈیا کے تمام اداروں کو کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن میڈیا سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد اور صحافی حکومت کے اس بیانیے سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد میڈیا، چاہے وہ پریس ہو یا الیکٹرانک یا پھر آن لائن میڈیا، غیر محسوس طریقے سے پابندیاں عائد کی جاتی رہیں جو ملک کی آئین کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور آئیے اب اسلام آباد سے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی دنیا کی قیادت کے نام ایک خط میں ان سے کہا کہ ہمیں سب کو مل کر ان کے بقول غیر مسلم ممالک، خاص طور پر یورپی ملکوں میں ان کے بقول بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو باور کرایا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بعض حلقوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں ان کے بقول بنیاد پرست اور انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلامی ملکوں کے سربراہان مملکت کو یہ خط ایک ایسے وقت پر لکھا جب چند روز پہلے فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے آویزہ کیے گئے اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ان خاکوں کا دفاع کیا، جس پر پاکستان اور ترکی کی قیادت نے خاص طور پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانس کے صدر پر تنقید کی۔ دوسری طرف فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے لیے یہ بات باعث افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان، ترکی اور فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے خط کا عکس جاری کرتے ہوئے مسلمان رہنماؤں کو غیر مسلم ممالک، خاص طور پر یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف مل کر فوری اقدام کرنے پر زور دیا ہے۔ عمران خان کے بقول اسلاموفوبیا کا رجحان ان کے بقول دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولو کاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں کیونکہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیو یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ۔
بلقامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اسلامی قیادت کے نام لکھے گئے خط کا مقصد ان کے بقول اسلامی فوبیا کے رجحان سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ سفارتی لائحہ عمل وضع کرنا ہے۔
اس سے پہلے سچویشن ارائیز ہوئی ہے اس میں بھی بہت سے ملکوں جن میں پاکستان تھا انہوں نے ایشو کھڑا کیا اور اعتراض کیا, لیکن کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکا. یعنی وہ جو میسج پہنچانا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے مسلمان ملکوں کے لیے, یہ نہیں ہو سکا. اور دوسرا, مسلمان تمام ممالک اس پوائنٹ پہ اکٹھے بھی نہیں ہو سکے. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماضی کی نسبت کوئی زیادہ افیکٹو طریقہ نکل سکتا ہے.
تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ایک مکالمے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف معاشروں کے درمیان مذہبی اہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے.
ٹھیک ہے, ہر ان کی معاشروں کی ایک اپنی اپروچ ہے. صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس سے پھر یہ معاملے جو ہیں وہ بہتر طور پہ حل جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور یہ گفت و شنید سے ہوگا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر مغرب میں سمجھتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن پہ تو مغرب میں بھی پابندیاں ہوتی ہیں, یعنی سینس آف ریسپانسبلٹی. تو اگر اس سے کسی بات سے کوئی فتنہ فساد بڑھتا ہے تو اس آزادی کو پھر احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے.
یاد رہے کہ فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے متنازع توہین آمیز خاکوں سے متعلق بیان کی وجہ سے مسلمان دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. فرانس کے صدر کا یہ بیان فرانس میں ایک اسکول کے استاد کا سر قلم کرنے کے بعد سامنے آیا, جس میں انہوں نے کلاس میں آزادی اظہار پر بات کرتے ہوئے طلبہ کو مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے دکھائے تھے, جس کے بعد فرانس کی بعض سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے آویزاں کیے گئے تھے, اور فرانس کے صدر نے ان خاکوں کا دفاع کیا تھا, جس پر پاکستان اور ترکی کی قیادت نے خاص طور پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرانس کے صدر پر تنقید کی تھی. دوسری طرف فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ بات باعث افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان اور ترکی فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 برسوں میں شریعت کے نفاذ کے لیے کوشاں عوامل اب شریعت کے بجائے امریکہ کے ساتھ اپنے سمجھوتے کا حوالہ دے رہے ہیں. اشرف غنی صدارتی محل میں پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ مذہبی علماء کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں. ادھر دوحہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان ابھی بھی امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کو بین الافغان مذاکرات کی بنیاد بنانے پر زور دے رہے ہیں, جبکہ افغان حکومت کی ٹیم امریکہ افغان اعلامیوں کو ان مذاکرات کی بنیاد بنانا چاہتی ہے. یہ معاملہ اور فقہ حنفی کا معاملہ ایسے اختلافی نکات ہیں جن پر دونوں فریق دوحہ میں 7 ہفتوں سے بات کر رہے ہیں. دریاسنا طالبان کا کہنا ہے کہ سیاسی امور کے لیے ان کے نائب سربراہ اور ان کی ٹیم نے دوحہ میں سفیر زلمے خلیل زاد کے ساتھ ملاقات کی ہے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کو مذہبی آزادی کے مستقبل کے لیے شدید خطرہ قرار دیا. مائک پومپیو اپنے 4 ملکی دورے کے آخری پڑاؤ پر انڈونیشیا میں بات کر رہے تھے. انہوں نے مسلم اکثریت والے ملک انڈونیشیا میں جمہوریت اور دوسرے مذاہب کے لیے افہام و تفہیم کو سراہا. وزیر خارجہ جکارتا میں نہض العلماء سے خطاب کر رہے تھے, جو ایک اعتدال پسند گروپ ہے اور انتہا پسند اسلامی تحریکوں کے خلاف کوشاں ہے. انہوں نے مذہبی لیڈروں کو ایک اخلاقی مثال پیش کرنے اور تمام عقائد سے تعلق رکھنے والوں کے ایما پر متحد رہنے پر زور دیتے ہوئے چین کے بارے میں بات کی, جو مسلمانوں, بدھ مت کے پیروکاروں, مسیحیوں اور غیر قانونی قرار دیے گئے فالن گانگ فرقے کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. امریکی سفارتکار نے خاص طور پر بیجنگ کے ایغور مسلمانوں کے خلاف کڑے اقدامات کا ذکر کیا, جن میں بڑی تعداد میں ایغور اور دوسری مسلم اقلیتوں کو حراستی مراکز میں رکھنا بھی شامل ہے. چین ایغوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مراکز میں پیشہ وارانہ تربیت دی جاتی ہے, جو انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے قائم کیے گئے. پومپیو نے کہا کہ چینی حکام ایغوروں کے خوش رہنے کی کہانیاں اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے وہ اپنے نسلی, مذہبی اور ثقافتی شناختوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں. مائک پومپیو نے میانمار کی فوج کے ہاتھوں مسلمان روہنگیا کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور ایران کی حکومت کی جانب سے بہائیوں, مسیحیوں اور سنی مسلمانوں اور دوسرے اقلیتی گروپوں کے خلاف جبر روا رکھنے کے بارے میں بھی بات کی. امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی عملے نے وقت سے پہلے ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے لاکھوں بیلٹس کو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا ہے, جن میں تاخیر سے موصول ہونے کے علاوہ پوسٹل بیلٹ کے لفافے پر ووٹ دینے والوں کے دستخط نہ ہونا بھی شامل ہے. اس مرتبہ امریکہ میں کل ووٹروں کے نصف سے زائد نے وقت سے پہلے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں, تاہم مسترد کیے جانے والے ووٹوں کے حوالے سے شبہات جنم لے رہے ہیں, اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ایسی ریاستوں میں انتخاب کے بعد غیر یقینی صورتحال جنم لے گی جہاں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے. فلوریڈا اور جارجیا میں صدر ٹرمپ اور ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن میں کانٹے دار مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. ان دونوں ریاستوں میں مسترد کیے گئے ووٹوں سے متعلق معلومات انتخاب کے دن سے قبل جاری نہیں کی جاتی, تاہم دو تجزیہ کاروں ڈارٹ ماؤتھ کالج کے پروفیسر مائیکل ہیرن اور فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈینیل سمتھ نے ریاست میں ڈاک کے ذریعے کاسٹ کیے گئے ووٹوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ کتنے ووٹوں کے مسترد ہونے کا خطرہ موجود ہے. فلوریڈا میں ڈاک کے ذریعے 38,00,000 ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ ان میں سے 15,000 مسترد کر دیے جائیں گے. یوں مسترد ہونے والے ووٹوں کا تناسب 0.4% بنتا ہے. نارتھ کیرولائنا میں مسترد ہونے والے ووٹوں کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے. 25 اکتوبر تک ڈاک کے ذریعے کاسٹ کیے گئے کل ووٹوں کی تعداد 7,80,000 تھی, جن میں سے 10,000 سے زیادہ ووٹوں کے مسترد ہونے کا خدشہ موجود ہے, جس کا تناسب 1.3 بنتا ہے. مسترد کیے گئے ووٹوں میں سفید فام ووٹروں کے مقابلے میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نارتھ کیرولائنا میں مسترد ہونے والے ووٹوں میں سیاہ فام افراد کی طرف سے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد سفید فام ووٹروں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. یوں بعض تجزیہ کار خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ زیادہ سخت مقابلے والی ریاستوں میں ہارنے والے امیدوار کی طرف سے نتائج کو چیلنج کرنے کا خطرہ موجود ہے. امریکہ کی ریاست پینسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا میں 2 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں اور لوٹ مار کے بعد حکام نے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے. اسد نذیر کی زبانی تفصیل پیش ہے.
فلاڈیلفیا کے میئر جم کینی نے پرتشدد مظاہروں کی روک تھام کے لیے بدھ کو شہر میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا. 2 روز سے جاری مظاہروں کے دوران پولیس کے 53 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ پولیس نے ہنگامہ آرائی اور لوٹ مار کرنے والے 172 مظاہرین کو بھی حراست میں لے لیا ہے. حکام کے مطابق صرف منگل کی شب کو ہونے والی لوٹ مار میں لگ 1,000 افراد ملوث تھے, جن میں سے بعض کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پینسلوینیا کے ڈیموکریٹک گورنر نوم وولف نے کہا ہے کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا ہے. فلاڈیلفیا میں لوٹ مار اور ہنگامہ آرائی کی روک تھام کے سلسلے میں جمعے کو نیشنل گارڈز کی آمد متوقع ہے. فلاڈیلفیا کی پولیس کمشنر ڈینیلی آؤٹلا نے بدھ کو پریس کانفرنس کے دوران لوٹ مار کی کارروائیوں کو بڑے پیمانے پر لا قانونیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. انہوں نے لوٹ مار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ قیمتی وسائل کو ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے. فلاڈیلفیا ریاست پینسلوینیا کا سب سے بڑا شہر ہے, جہاں پیر کو پولیس کی فائرنگ سے 27 سالہ سیاہ فام نوجوان والٹر ویلس جونیئر ہلاک ہو گیا تھا, جس کے بعد پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے. پولیس کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخص مسلح تھا, تاہم والٹر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا جسے پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. فلاڈیلفیا میں پولیس کی فائرنگ سے سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ میں آئندہ ہفتے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ ہونا ہے. ریاست پینسلوینیا کو صدارتی انتخابات کے لیے ایک اہم ریاست کے طور پر دیکھا جاتا ہے, جہاں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. فلاڈیلفیا کو ڈیموکریٹک پارٹی کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے, جہاں سیاہ فام اور ہسپانوی امریکی بڑی تعداد میں آباد ہیں. حکام نے کہا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے. وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر الیسا فرا نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے, اور اگر ضروری ہوا تو ہم وفاقی وسائل کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں 70 دن بعد متاثرہ مریضوں کی شرح 3% سے بڑھ گئی ہے. پاکستان میں 100 ٹیسٹوں میں سے 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ پاکستان میں وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر عوامی مقامات پر ماسک کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت میں متاثرین کی تعداد 80,00,000 سے بڑھ گئی ہے۔ فرانس میں ہلاکتوں میں اضافے کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور جرمنی میں 2 سے 20 نومبر تک ریستوران، بارز اور تھیٹرز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت اختیار کر جانے کے بعد فرانس اور جرمنی میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا اعلان کیا۔ یہ پابندیاں جمعے کے روز سے نافذ العمل ہوں گی۔ میکرون کا کہنا تھا کہ ریسٹوران، شراب خانے، کیفے اور دیگر غیر ضروری کاروبار بند کر دیے جائیں گے اور شہریوں کو گھروں سے صرف کام پر جانے کے لیے یا خریداری کرنے اور ڈاکٹروں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ جرمن چانسلر انگلا مرکل نے بھی ملک کے 16 صوبوں کے سربراہوں سے ملاقات کے بعد ایسی ہی پابندیوں کا اعلان کیا۔ ریسٹوران اور شراب خانوں کے علاوہ تمام جم، سینما گھر اور اوپرا ہاؤسز بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں یہ پابندیاں پیر کے روز سے نافذ کی جا رہی ہیں۔ دونوں یورپی ممالک میں اسکول ان پابندیوں کے دوران کھلے رہیں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں COVID-19 کے 4,44,00,000 کیسز موجود ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 80,00,000 سے بڑھ گئی ہے جبکہ امریکہ 88,00,000 کیسز کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے۔ اور کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد سے متعلق یونٹ کے سربراہ میگل اینجل مارٹینوز نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فرانس میں اسکول ٹیچر کا سر قلم کیے جانے کے بعد فرانسیسی حکومت کے رد عمل اور اس پر مسلمان ملکوں میں غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال پر میگل اینجل نے کہا کہ خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی اور عدم برداشت کے رویوں پر تحفظات ہیں اور اس تمام صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے فرانسیسی صدر کے خاکوں کے دفاع کے بیان کا ذکر کیے بغیر کہا کہ ایک مذہب کے عقائد پر حملہ کیا گیا جس نے بے گناہ شہریوں کو تشدد کی کاروائیوں پر اکسایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مذاہب اور مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات سے نفرتیں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کی تقسیم اور انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہیں۔ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کی جانب سے اس کے دفاع کے خلاف مسلمان ملکوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی قیادت کر رہے ہیں جس پر یورپی یونین نے انہیں خبردار کیا ہے کہ ترکی رکن ملک کے خلاف بائیکاٹ کے اعلان کر کے یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے جبکہ سعودی عرب نے بھی خاکوں کی اشاعت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ مختصر دورانیے کی مقبول ویڈیو ایپ ٹک ٹاک آئندہ 3 برسوں میں 3,000 مزید انجینئرز بھرتی کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
کمپنی نے یہ بات خبر رسائی ادارے رائٹرز کو منگل کے روز بتاتے ہوئے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر انجینئرز کو یورپ، کینیڈا اور سنگاپور میں تعینات کیا جائے گا۔ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک اپنی ملکیت برقرار رکھنے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے باوجود اپنے توسیعی منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کے ذاتی ڈیٹا کی سیکیورٹی کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم دیا تھا کہ چین کی بائٹ ڈانس کمپنی اپنی ایپ ٹک ٹاک کو اس کے ملکیتی حقوق سے الگ کر دے۔ ٹک ٹاک کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ کمپنی کی تیزی سے بڑھتی عالمی ترقی کے لیے ٹک ٹاک اپنے عالمی انجینئرز کی ٹیم کو وسعت دینے کا منصوبہ رکھتی ہے اور آئندہ 3 برسوں کے دوران اس میں تقریباً 3,000 مزید انجینئرز شامل کیے جائیں گے جنہیں امریکہ سمیت کینیڈا، یورپ اور سنگاپور میں تعینات کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کمپنی کے لیے بدستور انجینئرنگ کا گڑھ رہے گا اور اس کے لیے مزید اسٹاف بھرتی کیا جائے گا۔ اس وقت تقریباً 1,000 انجینئرز کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں سے تقریباً نصف ریاست کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ویو میں تعینات ہیں۔ قبل ازیں رائٹرز نے خبر دی تھی کہ بائٹ ڈانس سنگاپور میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور سینکڑوں ملازمتیں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کا انتخاب اس نے جنوب مشرقی ایشیا میں کمپنی کے صدر دفتر کے طور پر کیا ہے۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک میں شراکت کے ابتدائی معاہدے کے لیے اوریکل کارپوریشن اور والمارٹ ان کو ان کی تائید و حمایت حاصل ہے، تاہم یہ معاہدہ اس وقت مسائل کا شکار ہو گیا جب بائٹ ڈانس نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک ایپ کے لیے اپنی اکثریتی شیئرز نہیں دے گا۔ 4 نومبر کو ایک جج یہ فیصلہ دیں گے کہ آیا امریکی حکومت کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ امریکی ایپ سٹور سے ٹک ٹاک کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے پر پابندی عائد کر دیں۔ بائٹ ڈانس نے متنبع کیا ہے کہ اس اقدام سے امریکہ میں اس ایپ کے استعمال پر پابندی عائد ہو جائے گی۔
خبریں ختم ہوئیں، نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان اور چین نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کو انتہائی خفیہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور ملٹری ہارڈ ویئر کی فراہمی سے خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس سے پہلے امریکہ اور بھارت نے دفاع سمیت دیگر معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے اپنے بھارتی ہم منصب وزراء کے ہمراہ نئی دلی میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں امریکی وزراء 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کے لیے پیر کے روز بھارت پہنچے تھے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ تیسرے 2+2 مذاکرات تھے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو اگریمنٹ یعنی بیگا سمیت 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو بھارت، سری لنکا، مالدیوز اور انڈونیزیا کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت اور امریکہ کے درمیان بیکا دفاعی معاہدے پر بھی دستخط ہوا ہے، جو حساس معلومات کے تبادلے پر مبنی ہوگا۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع مارک ایسپر پومپیو کے ساتھ اس دورے پر ہیں اور منگل کو ان کے اور بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے درمیان بیکا معاہدے پر دستخط کیا گیا۔ بھارت اور امریکہ کے دفاعی معاہدے پر پاکستانی دفتر خارجہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ سے جاری ایک بیان میں پاکستان نے بھارت اور امریکہ کے مشترکہ اعلامیہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو امن اور سلامتی کی خاطر خطے میں یک طرفہ پوزیشن لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ چین نے بھی سیکرٹری پومپیو کے لداخ معاملے پر بھارتی حمایت کے جواب میں کہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے اور اس میں کوئی تیسرا فریق نہیں بن سکتا۔ جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور خصوصاً بھارت امریکہ دفاعی معاہدے پر دا پرنٹ میں ڈپلومیسی کی ایڈیٹر نایامے ما باسو کا کہنا تھا،
انڈیا نے اس بار جو سائن کیا ہے اسے کہتے ہیں بیکا، وچ از بیسیکلی فاؤنڈیشنل اگریمنٹ، جہاں پہ سینسیٹیو انفارمیشن، جیو اسپیشل انفارمیشن، میری ٹائم انفارمیشن کے طور سے انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے۔ سو دس از کال دا بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن اگریمنٹ۔ یہ 2018 میں ایک اور سائن ہوئی تھی جسے کہا جاتا ہے کومکاسا، اور 2016 میں لیموا سائن ہوئی تھی۔ اس بار جیسے انڈیا چائنا میں جو ٹینشنز بارڈر پہ چل رہی ہے لداخ میں، اس میں یہ جو سائن ہم نے کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں لیموا، اس کے بیسس پہ اس بار چائنا کے ساتھ ٹینشن میں جو ونٹر ڈپلائمنٹ کے لیے جو بھی چیزیں سامان چاہیے سولجرز کے لیے، اسپیشل اکوپمنٹ، اسپیشل گارمنٹس، وہ سب انڈیا نے یو ایس سے اس بار امپورٹ کیا ہے۔
آپ کے علم میں ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو جنوبی ایشیا کے دورے پر ہیں، یہ خطے میں سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کس حد تک ایک پیش رفت سمجھی جائے؟
دیکھیے، مائک پومپیو نے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس دہلی میں کری تھی ہمارے انڈیا کے فارن منسٹر ایس جے شنکر اینڈ ڈیفینس سیکرٹری مارک ایسپر، اس میں مسٹر پومپیو ہیڈ میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ان کا یہ جو دورہ ہے شری لنکا، مالدیوز اور انڈونیشیا کا، یہ پوری طرح سے ٹارگیٹڈ ہے ٹوورڈز ریڈیوسنگ چائنیز انفلوئنس ان آل دس ریجن, بیکاز جیسے انہوں نے شری لنکا میں بھی کہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ شری لنکا میں آ رہا ہے ایز اے فرینڈ, ایز اے پارٹنر, جبکہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے وہ اس ریجن میں آ رہا ہے ایز اے پریڈیٹر. وہ موریس بھی پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک نیا ایمبیسی کھولنے کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے.
پاکستان کو سب سے زیادہ تشویش ہے اس وقت جس قسم کے فوجی معاہدے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں کیے جا رہے ہیں, تو بھارت اور امریکہ کے معاہدے سے آپ کے خیال میں جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن حد تک تبدیل ہو سکتا ہے؟
اب پاکستان گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کیسے نیکسٹ وہ موو لیتی ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہاؤ اٹ از کلیئر کہ ابھی دیکھیے اسی منتھ میں آن 6th of October کوڈ کنٹریز کی ایک ڈسکشن ہوئی تھی ٹوکیو میں, جس میں سارے کنٹریز جیسے آپ کا انڈیا, یو ایس, جاپان, آسٹریلیا چاروں ایک ساتھ آنے والے ہیں, ایک مالابار نیول ایکسرسائز کرنے والے ہیں. اس کے اوپر انڈو پیسیفک تو ہے ہی, جس میں ابھی آسیان کنٹریز بھی سلولی آ رہی ہے, جیسے آپ کا ویتنام ہو گیا, انڈونیشیا یا فلپائنس جو بھی ہے, یہ سب بھی امپورٹنٹ ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے اس ریجن میں جیو پولیٹیکل شفٹس ہونے والی ہے, کافی زیادہ ہو بھی رہی ہے, اور دس از دا بگننگ.
یہ تھی دا پرنٹ میں ڈپلومیسی کی ایڈیٹر نیامیما باسو. دوسری طرف امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال نے امریکہ کی ترجیحات ان لفظوں میں بیان کی.
آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کافی نزدیک ہو چکے ہیں, اور ابھی تک ہندوستان نے امریکہ سے کوئی $22 billion کا اکوپمنٹ ویپنز بھی خریدے ہیں, اور یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پس منظر بیسیکلی یہی ہے, چین اور امریکہ کے درمیان جو ٹینشن ہے اور اس کی وجہ سے بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہیں, ان میں ایک اہم چیز ہے کہ کس حد تک امریکہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کر سکتا ہے.
کواڈ اگریمنٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آسیان کے ممالک ہیں, ویتنام ہو, فلپینز, انڈونیزیا, وہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے راضی ہوں گے؟
دیکھیے ابھی تک بڑی مشکل ہے, وہ اس لیے کہ یہ ملک جو ہیں خطے میں ہیں جہاں پر چین کی انفلوئنس ہے, تو اس لیے یہ ملک ایک کسی ملک کو ڈائریکٹلی, چین یا امریکہ کسی ملک کو اپنی ایلیجنس دینا نہیں چاہتا, تو اس لیے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ویتنام یا فلپینز یا دوسرے ایسے ممالک جو ہیں وہ یا تو کواڈ کا حصہ بن جائیں گے یا اس کے خلاف چین کے ساتھ ہو جائیں گے.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ کی صدارتی الیکشن میں اس بار ایک بڑی تعداد ان ووٹرز کی ہے جنہیں زومرز یا جنریشن زی کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ نسل 1996 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کی ہے, اور ان میں سے بیشتر پہلی بار کسی صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے. زومرز کو یہ نام بومرز کی اصطلاح کے مطابق دیا گیا. پیو ریسرچ سینٹر کے اس سال کی ایک رپورٹ کے مطابق اس الیکشن میں ووٹ دینے کے اہل ہر 10 افراد میں سے ایک کا تعلق جنریشن زی سے ہے. یہ اہم کیوں ہے, آئیے سنتے ہیں اس بارے میں معروف اسکالر اور تجزیہ کار ڈاکٹر عادل نجم سے شہناز عزیز کی گفتگو.
تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹیکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اس الیکشن میں؟
میرے خیال میں دیکھیں, ایک تو پوری دنیا میں اس وقت جو اگر آپ دیکھیں سیاست, کسی ملک میں, پاکستان اٹھا لیں, امریکہ اٹھا لیں, یورپ کر لیں, یونائٹڈ افریقہ, تو جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آپ جو مرضی کر لیں, جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایک انکریزنگ امپورٹینس لے رہا ہے. اور موومنٹ تو وہ امپورٹینس لیتا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, انکریزنگلی وہ ایک پولیٹیکل امپورٹینس لے رہا ہے. مثلاً اگر آپ یہ جو جس کو ہم کہتے تھے عرب اسپرنگ, وہ کس نے کی؟ نوجوانوں نے کی. گریٹا اور کلائمیٹ کا آپ نے ذکر کیا, کس نے کیا؟ نوجوانوں نے کیا. اگر بھارت میں سڑکوں پہ کون نکلے؟ نوجوان نکلے. اگر پاکستان میں نظر آتا ہے تو کون نکلے؟ نوجوان نکلے. یہی آپ کو چلے میں نظر آتا ہے, یہی آپ کو لبنان میں نظر آتا ہے, یہی آپ کو افریقہ میں نظر آتا ہے. تو سڈنلی وی فائنڈ کہ ینگ پالیٹکس ہے وہ پوری دنیا میں اہمیت لے گئی. اور امریکہ میں یہ سرپرائز اس لیے ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے عموماً مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نوجوان سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, اتنا ووٹ نہیں دیتے تھے. لیکن میرے خیال سے نمبروں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے 10-1 سال میں نوجوان جو ہیں وہ انکریزنگلی انٹرسٹڈ ہو گئے. اور سب سے بڑا اس کا محرک یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایز ویل ایز ایشوز ایسے چینج ہو گئے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اب سیاست کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اس لحاظ سے بھی کہ وہ خود پارٹیسپیٹ کریں, ووٹ کریں, اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ اگر دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہیں کانگریس کے سینٹ کے وہ بھی ایک طرح سے ٹلٹ ہو رہے ہیں ینگ بنسبت کم از کم پچھلی کچھ دہائیوں کی.
تو آپ کی جو ایک آپ پیپر تھا, آپ کی ایک ریسرچ تھی پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ تھی, تو وہ یوتھ پر مرکوز تھی, اس میں یہی بات آپ کو نظر آئی؟
جی جی بالکل, پاکستان میں سے بہت ہی زیادہ, پاکستان میں تو امریکہ سے کہیں زیادہ. دیکھیں ہمارا تو جو ہم یوتھ کو پاکستان میں ڈیفائن کرتے تھے کہ جی 15 سے 29 سال کی عمر, اور میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے, جو مستقبل ہے, وہ صرف وہ کرے گا جو آج 15 سے 29 سال کے درمیان ہے. اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے پاکستانیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں, ہر 3 میں سے 2 جو ہیں وہ 30 یا اس سے کم عمر کے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی الیکشن نہ صرف بلکہ ہر الیکشن پاکستان کی آج سے لے کے 2040-2045 تک ایوری الیکشن کا فیصلہ وہ ینگ ووٹر کریں گے جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہوں گے.
اچھا, تو امریکہ میں یہ پیو کی پھر ریسرچ کی میں بات کروں گی, اس کے مطابق ہر 10 میں سے 1 ووٹر جو ہے وہ اس نسل کا ہے جو 1996 کے بعد پیدا ہوئی ہے. تو یہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے اب آئندہ کی جو سیاست ہے اس پر؟
ہوں گے اور ہو رہے ہیں, نہ صرف اس الیکشن میں لیکن دوسری الیکشنز میں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. کیوں ہوں گے؟ ایک اس لیے ہوں گے کہ یہ ایک کرائسس سے گزر ہے, ان کی جو سیاسی نشو نما ہے وہ کرائسس کے دور میں ہوئی ہے. ان کے ویوز میں فار ایگزامپل آپ نے بھی ذکر کیا, کلائمیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, مائنر ایشو نہیں ہے, 10ویں نمبر کا نہیں ہے, پہلے نمبر کا. ان کی نظر میں یہ جب انٹرنیشنل ریلیشن دیکھتے ہیں تو یہ روس کی چین کی بات نہیں کرتے, یہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. یہ جب اکانومی دیکھتے ہیں تو یہ اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں کرتے, یہ پوچھتے ہیں کہ نوکریاں ہیں کہ نہیں ہیں. یہ جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نارمل ایشوز ہوتے ہیں بڑے کلچرل قسم کے ان کو نہیں دیکھتے, یہ ان کا کلچرل ایشو جو ہے وہ ریس ہے. تو ایک ان کے ایشوز فرق ہیں, دوسری ان کی ٹیکنالوجی فرق ہے. ان کی جو پاور ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 10% ان کا نمبر کیا ہے, ان کی پاور یہ ہے کہ دے آر ڈسپروپورشنٹلی ایویڈنٹ ان ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا ہو دوسرا میڈیا ہو, اس میں ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی اکنامک پاور, حالانکہ ان میں امارت ہو یا نہ ہو, ان کی اکنامک پاور یہ ہے کہ ایز اے کنزیومر بیس ان کی تعداد ایسی ہے کہ ان کو ناراض کرنا جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں. سو ان تین چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ینگ ووٹرز ہیں, زی جنریشن جیسا آپ نے کہا یا اس سے پہلے جو ملینیلز ہیں, جو نوجوان ووٹر یا الیکٹڈ ہے وہ ایک طرف زیادہ موبلائز ہو گیا اور دوسری طرف اس کی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ بڑھ گئی.
ایناز عزیز, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
امریکی انتخابات میں نوجوانوں کے رول کی بات ہوئی تو ایک اور بات بھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم میں کرونا وائرس کا موضوع بھی حاوی رہا ہے اور دیگر مسائل ثانوی حیثیت اختیار کر گئے. کرونا وائرس نے امریکہ کی سیاست پر کیا اثر ڈالا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں وائس آف امریکہ کی کیرولائن پرسوٹی سے ارم عباسی کی گفتگو میں.
شدید اثر ہوا, میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنے پورے صحافتی کریئر کے دوران اس طرح کی انتخابی مہم کبھی دیکھی ہو. وبا نے یقینی طور پر انتخابی مہم کو متاثر کیا. سابق نائب صدر جو بائیڈن نے بہت ساری تقریبات آن لائن کی, انہوں نے انتخابی کیمپین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی آن لائن مہم اپنے گھر سے چلائی. اب وہ باہر جا رہے ہیں لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر تو کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں. اس دوران وہ وائٹ ہاؤس میں بند ہو کر رہ گئے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب یہاں سب جب عمارتوں کے اندر جاتے ہیں تو ماسک پہنا ہوتا ہے. آپ میرا رسٹ بینڈ دیکھ سکتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا ٹیسٹ منفی آیا ہے, جس کے بعد ہمیں داخلے کے لیے اجازت نامے دیے گئے ہیں.
Do you think, Caroline, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ نے کچھ ایسے مسائل کی اہمیت کو بھی کم کر دیا جس پر ووٹرز کے خیال میں زیادہ بات ہونی چاہیے تھی اور ان انتخابات کے دوران ان پر زیادہ بات نہیں ہو پائی کیونکہ کووڈ تھا؟
بالکل, میں نے کل شاید 10 یا 20 ووٹرز سے بات کی تھی اور تقریباً ہر شخص نے انٹرویو میں کووڈ پر بات کی. 2 بچوں کی ماں نے بتایا کہ وہ کووڈ کی وجہ سے گھر پر ہی بچوں کو پڑھا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ غور سے امیدواروں کو سنتی ہیں تاکہ ان سے ویکسین کی دستیابی کے بارے میں معلومات ملے. ایک اور خاتون نے کہا کہ انہوں نے 2016 میں ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا مگر اس بار انہیں ووٹ نہیں دیں گی کیونکہ وہ وبا سے نمٹنے کے لیے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں. ایک اور شخص نے کہا وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وبا کے بارے میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. تو مختلف لوگوں سے مختلف آرا سننے کو مل رہی ہے. میوزک کے ایک ماہر نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع نہیں کہ موسیقی کے بہت سے خود مختار کاروبار اس ماہ کے بعد برقرار رہ پائیں گے. لہٰذا ہم نے پہلے ہی بہت بڑا ووٹروں کا ٹرن آؤٹ دیکھا ہے اور ہم نومبر میں انتخابات کے دن بھی بڑی قطاریں لگنے کی توقع کر رہے ہیں.
ووٹروں کی بڑی تعداد کی بات کی آپ نے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کووڈ کی وجہ سے ممکن ہے؟
Yes, I do. Two points though.
جی بالکل ایسا ہے. قبل از انتخابات ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی تعداد میں خود جا کر اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے بھی شامل ہیں کیونکہ لوگوں کو الیکشن والے دن پولنگ سینٹرز پر بھیڑ کی فکر ہے. تاہم الیکشن سے پہلے اس موقع پر اتنا بڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو ہاں کووڈ کی وجہ سے بھی ایسا ہے, لیکن یہ ان انتخابات کے بارے میں جوش و خروش بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ لوگوں کو اپنے اپنے امیدوار کے لیے پرعزم ہونا ہو. ان میں بائیڈن کے حامی بھی ہیں اور ٹرمپ کے حامی بھی ہیں اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہیں کہ یہ انتخاب کیسے جیتنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں.
ارم عباسی بات کر رہی تھی وائس آف امریکہ کی کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ, جن کی رپورٹیں ہم آپ کو اپنے پروگراموں میں سنواتے رہتے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
18 اگست کو مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کینا کو ایک بغاوت میں معزول کر دیا گیا جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی, اور امریکہ نے فوری طور پر مالی کی حکومت کے لیے اپنی سیکیورٹی امداد روک دی. مغربی افریقہ کے علاقائی اقتصادی بلاک ایکوواس نے مالی کے مختلف اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو معطل کر دیا اور اس وقت تک کے لیے پابندیاں لگا دیں جب تک کہ ایک جمہوری سول حکومت کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا. ستمبر کے آخر میں ایک ریٹائرڈ کرنل با انڈا کو مالی میں عبوری صدر لگا دیا گیا. کرنل آسیمی گوئٹا کو, جو بغاوت کرنے والے گروہ کے سربراہ تھے, مالی کا نیا عبوری نائب صدر بنا دیا گیا. سویجن سفارتکار اور سابق وزیر خارجہ مختار وان کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. انہیں 18 مہینوں کے لیے جمہوری انتخابات کے انعقاد تک عبوری حکومت کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی. 5 اکتوبر کو عبوری صدر کرنل با انڈا نے مکمل کابینہ کا اعلان کیا. اس کے بعد ایکو واس نے تعزیرات اٹھا لیں. امریکہ اس عبوری حکومت کے قیام کو آئینی انتظام کی جانب واپسی میں ایک ابتدائی قدم کے طور پر دیکھتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے کہا کہ ہم عبوری حکومت پر زور دیں گے کہ وہ مغربی افریقہ کے ملکوں کی اقتصادی تنظیم سے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرے, جن میں 18 مہینوں کے اندر جمہوری انتخابات کا انعقاد شامل ہے. عبوری حکومت کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ حکمرانی کو مضبوط کرنے, بدعنوانی کا خاتمہ کرنے, انتخابی طریقہ کار کی اصلاح کرنے اور مالی میں امن اور مفاہمت کے لیے 2015 کے معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپنے وعدوں کو پورا کرے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کیلی کرافٹ نے زور دیا کہ امریکہ سویلین اتھارٹی پر فوجی کنٹرول کو نہ تو تسلیم کرے گا اور نہ ہی انتخابات میں تاخیر کو یا ایسے الیکشن کو جو معتبر نہ ہو. الیکشن میں خواتین کی مکمل اور مؤثر اور بامانی شراکت اندرون ملک بے گھر افراد اور پناہ گزینوں, نوجوانوں اور غیر مراعات یافتہ شمالی گروپوں کی شمولیت لازمی طور پر ہونی چاہیے. امریکہ مالی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مالی کے لیے اس نے 5,40,00,000 ڈالر نئی انسانی ہمدردی کی امداد کے طور پر مختص کیے ہیں. ترجمان اورٹیگس نے کہا کہ ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک جمہوری, خوشحال اور محفوظ مالی ساحل کے علاقے کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. 60 سال سے زیادہ عرصے سے مالی کے ایک شراکت کار کی حیثیت میں امریکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کرے گا جو ان تمام اہداف سے وابستگی رکھتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ مالی کے عوام تمام لوگوں کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی تعمیر کی خاطر متحد ہو جائیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلامی دنیا کی قیادت کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ان کے بقول غیر مسلم ملکوں، خاص طور پر یورپی ملکوں میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ بھارت میں متعدد مسلم مذہبی جماعتوں نے فرانس میں توہین آمیز کارٹونوں کے تنازع میں بھارتی حکومت کی جانب سے فرانسیسی صدر کی حمایت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر کی سفارش کی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو 6 سال بعد پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی عملے نے وقت سے پہلے ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے لاکھوں بیلٹس کو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔